یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست ہے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر رخ دیجیے گا. بسم اللہ. اور ایک اور آپ سے درخواست ہے کہ سید علی جاوید صاحب کی والدہ شدید علیل ہیں، برادر رضا یہ نام دیے گئے مجھے، یہ بھی علیل ہیں. اور آپ کا بھی کہیں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، دعا کریں بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجل عطا ہو. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی. عزیزان محترم، کل جہاں بات چھوڑی تھی اسی کو لے کر آگے چلیں گے، لیکن ممکن ہے کہ اتنا وقت آج نہ دے سکیں جتنا کل دے دیا تھا. اس سے پہلے بھی ایک مجلس تھی، وہ بھی نہیں پڑھ سکے. حالات ایسے چل رہے ہیں، میٹنگیں چل رہی ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، کل کا معلوم ہی آپ کو. انشاءاللہ دعا کریں کہ پروردگار عالم قوم کی عزت و آبرو رکھے. ہم نکل آئیں جو ہمارے پاس ہے اس اثاثے کے ساتھ، سڑک پر آ گئے ہیں، آگے اللہ مالک ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے. تو کل پتہ نہیں میں پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں میں نے، لیکن انتظام آپ کا ہے ماشاءاللہ. یہ اشرہ چلے گا اسی طرح سے، ظاہر ہے عزاداری تو جاری رہے گی نا، کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے، مجالس عزاداری سب ایسے چلتی رہتی ہیں. لہٰذا وہ ساری چیزیں بھی میرے ذہن میں ہیں، اور اس کے بعد بھی پھر اور بھی مسائل ہیں جن کو دیکھنا ہے ابھی جا کے. لیکن خیر، بات کو شروع کرتے ہیں. اللہ مالک ہے، جو بھی ہوگا. کل کا تو میں نے بتا دیا کہ بس دعا کریں کہ پروردگار عالم جو بہتر ہے قوم کے حق میں وہ ہونا چاہیے، جو بہتر ہے وہ ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ دینا کام ہے اللہ کا، اس سے زیادہ ہم مکلف نہیں ہیں. یہ سوال کیا جانا بار 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 بار، یہ سوال کیا جانا کہ کب ہوگا، کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سوال بالکل احمقانہ سوال ہیں، بچوں والے سوال ہیں. پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کن ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے تو اس کو اس کا مطلب کچھ شعور نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے. کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان حالات کو ٹھیک کر دے، اس کے لیے قوموں کو اسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے پوری قوم کو. جب تک قوم نہ کھڑی ہو، اسٹینڈ نہ کرے، اس وقت تک حالات بدلتے نہیں ہیں. کوئی بھی ایک آدمی یا دو آدمی یا دس آدمی حالات کو بدلنے کے پوزیشن میں نہیں ہوا کرتے. بہرحال یہ تو تھا خلاصہ کہ جو ہونے جا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے جو اس کے ساتھ. اب آتے ہیں ہم مضمون کی طرف اپنے، جہاں ہم نے کل بات کو چھوڑا تھا. دو چیزیں ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی. ایک تو یہ کہ ایک احسان دشمنوں نے بھی کیا. وہ دشمنوں کا احسان یہ تھا کہ وہ اتنی شدت کے ساتھ علی کی دشمنی آگے بڑھے کہ بے وقوفیوں پہ بے وقوفیاں کرتے چلے گئے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے گئے، جھوٹ کے ریکارڈ قائم کرتے چلے گئے، مکر و فریب کے ریکارڈ قائم کرتے چلے گئے. شیعوں کو ان کے مقابلے میں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، ہر دیکھنے والے نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے. لوگوں نے خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیا، یہ طے کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اگر وہ غلط ہے تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ان کی حرکتیں دیکھو، ان کے اعمال دیکھو. اور ابو محاسن ایک بہت بڑے لکھنے والے ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر، بہت بڑے مصنف. ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے النجوم الظاہرہ، کتاب کا نام ہے النجوم الظاہرہ. اس میں جو مظاہرہ میں میں اشاروں میں بات کرتا ہوں نا، یعنی اشارے دیتا چلا جاتا ہوں ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ، اب میں پوری گفتگو لکھتا ہوں کس کی؟ معاویہ ابن یزید، ابن معاویہ کی. اب سمجھ گیا، یزید کا بیٹا. جو یزید جب باسل جہنم ہوا یہ تخت پہ بیٹھا، اس کو بیٹھنا پڑا، اس کی بیعت لے لی تھی یزید نے، جیسے یزید کی بیعت لینی گئی تھی نا پہلے، یزید نے اپنے بیٹے کی بیعت لے لی. تو اس کو دربار میں لایا گیا، اس کی ماں بھی پیچھے ہے کھڑی ہوئی، سارے بنی امیہ جمع ہیں کہ چلو بھائی نیا خلیفہ آ گیا، یہ تخت سنبھالے گا. یہ ممبر پر آیا یزید، معاویہ ابن یزید، معاویہ ابن یزید ممبر پر آیا، جوان ہے، ہم دو سنا کے بعد کہتا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے، پہلے دادا سے شروع ہوتا ہے، اب سمجھ گیا نا اس کا دادا کون ہے، میرے دادا نے خلافت کے معاملے میں ان لوگوں سے جھگڑا کیا جو اس کے اصل حقدار تھے. میرے دادا نے خلافت کے بارے میں ان لوگوں سے جھگڑا کیا جو اس معاملے میں اصل حقدار تھے، ان سے ان کے حق کو چھین لیا، ان کے حق کو پامال کیا، اقتدار کا قبضہ کر لیا. وہ وارث رسول تھے، وہ آل رسول تھے، ان سے ان کا حق چھینا میرے دادا نے، اور پھر اس کے بعد جو چاہتا تھا وہ کر کے گیا. اور تم سب جانتے ہو کہ میرے دادا نے کیا کیا. بنی امیہ سے کہتا ہے کہ تم سب جانتے ہو کہ میرے دادا نے کیا ہمارا انجام دیا، میرے دادا نے کیا کام کیا، کہا تم سب جانتے ہو اس نے کیا کیا. اور بالآخر جو کرنا چاہتا تھا وہ کر کرا کے دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں تنہا چلا گیا. مرنے کے بعد اپنی قبر میں تنہا چلا گیا. جس حکومت کے لیے علی سے لڑتا تھا وہ حکومت بھی یہیں رہ گئی، وہ مال بھی رہ گیا، سب کچھ رہ گیا، وہ تنہا چلا گیا. اس کے بعد میرا باپ تخت پہ بی�ھا جو کہ انتہائی نااہل شخص تھا. یہ بیٹا کہہ رہا ہے، اس کا یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے، معاویہ ابن یزید، میرا باپ تخت پہ بیٹھا جس کے بیعت لے لی گئی تھی اور انتہائی نااہل ترین شخص تھا. اس کے مقابلے میں اس نے بھی کس کا حق مارا؟ ان آل رسول کا حق مارا جو اس کے صحیح حقدار تھے. اور میرے باپ نے بھی جو کیا سو کیا تمہارے سامنے، اس نے بھی جو کیا، کہ مجھے شرمندگی ہے اس کے اعمال پہ، تو اس نے جو کیا سو کیا تمہارے سامنے، لیکن وہ بھی چلا گیا اور قبر میں تنہا چلا گیا. یہ بتا دیں کہ قبر میں اس کی خالی ٹانگ گئی تھی، وہ پورا نہیں گیا تھا. ہاں یہ اس لیے ریکارڈ درست ہو جائے، کہیں کوئی آ کے کہے کہ آپ نے کہا قبر میں چلا گیا تو پورا نہیں چلا گیا تھا، قبر میں خالی اس کی ایک ٹانگ ملی تھی، وہی ٹانگ گئی تھی. خیر اس طرح کہنے کے بعد کہ اس کے بعد وہ بھی چلا گیا، تنہا چلا گیا قبر میں، اس کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے رونے لگا، بہت دیر تک روتا رہا، اور رونے کے بعد کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرے لیے کتنی شرم کی بات ہے، میرے لیے یہی ذلت کی بات ہے کہ میری نسبت ان لوگوں سے ہے کہ جو ظالم تھے. میرا باپ وہ ہے جو آل رسول کا قاتل ہے، میرا باپ وہ ہے جس نے مدینے کی حرمت پامال کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا. یہ کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، مجھے تخت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے. کہتے ہیں مجھے نام نہیں ملا، بہت ڈھونڈا میں نے، ہوگا کہیں نہ کہیں. اس کا اتعلیق جو تھا نا، اس نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دی تھی. جو اتعلیق یعنی استاد جو تھا، ان استادوں میں سے ایک استاد ایسا تھا کہ جس نے اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ڈال دیتے. خیر جو بھی تھا، مگر یہ تاریخ ہے جو پڑھ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. کہتا ہے کہ مجھے یہ اس تخت میں نہیں بیٹھنا، مجھے تمہارا اقتدار نہیں چاہیے، نہ مجھے تمہاری خلافت بھی نہیں چاہیے، اس امر کا مختار میں تم کو خود بناتا ہوں، جس کو چاہو اپنا امیر بنا لو، مجھے معاف کر دو، میں اس تخت میں نہیں بیٹھ سکتا. میرے لیے ننگ و آر کا باعث ہے کہ میں، میرا باپ یہ، میرا دادا یہ، میرے لیے یہ بہت ہے، اتنی بڑی سزا کافی. جب یہ کہہ کے اترا تو اس کی ماں نے ایک جملہ کہا، میں اس جملے کا ایک لفظ بدل دوں گا، کیونکہ ممبر کے ایک تقدس ہوتا ہے، اس ممبر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے میں اس لفظ کو بدل دوں گا. اب آپ سوچیں کہ وہ ماں کتنی بے غیرت تھی جو بڑے دربار میں کھڑی ہو کر یہ جملہ کہہ رہی تھی. کہہ رہے کہ کہتی ہے کہ کاش تو اس وقت اس طرح میرے بدن سے جدا ہو جاتا جیسے کہ خون کا ایک لوتھڑا جدا ہوتا ہے. اب خون کے لوتھڑے کو جو سمجھدار ہے سمجھ لے کہ اس نے اس کی جگہ کیا لفظ استعمال کیا ہوگا، کہ خون جیسے نجس خون عورت کے بدن سے الگ ہوتا ہے، تو ایسا گوشت کا خون کا لوتھڑا ہوتا کہ وہ خون میرے جسم سے الگ ہو جاتا، ایسا لوتھڑا ہوتا خون کا. اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ذلت کا. تو وہ رو رو کے کہتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا، کیونکہ خون کا وہ نجس ٹکڑا ہونا بہتر ہے ان باپ دادا سے جو میرے ہیں. اپنی ماں کو جواب دیتا ہے، کہتا ہے کاش میں خون کا وہ نجس لوتھڑا ہوتا جو تیرے جسم سے الگ ہو جاتا، کیونکہ وہ اس سے بہتر ہے. یعنی اپنے باپ دادا کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ خون کا نجس ٹکڑا ان سے بہتر ہے. سب کے نام لے کے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے، یہ باپ دادا پردادا، ان سے خون کا وہ لوتھڑا ہونا بہتر تھا. کاش ایسا ہوا ہوتا جیسا تو کہہ رہی ہے کہ میں پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا، یا مردہ پیدا ہوا ہوتا، گوشت کے لوتھڑے کی صورت پیدا ہوتا. اب قیامت تک میں اس کا بیٹا کہلاؤں گا جو آل رسول کا قاتل ہے، جس نے آل رسول کا خون بہایا. خیر اب یہ کتنے دن زندہ رہتا، اس کو مار دیا گیا. تو یہ حسین کی فتح کا اعلان تھا جو دمشق کے بازار میں گونجا، دمشق کے دربار میں گونجا. اور کس کی زبانی گونجا؟ جس نے قتل کیا تھا اس کے بیٹے نے حسین کی فتح کا اعلان کیا. اور یہی وہ اعلان ہے فتح کا جس کے لیے ثانیہ زہرا نے فرمایا تھا کہ بس تھوڑا سا انتظار کر، تجھے معلوم ہو جائے گا کون جیتا کون ہارا. تو یاد رکھیے، زندگی میں ہر انسان کی جو حق کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے نا، نہ معلوم کتنے ایسے مرحلے آتے ہیں جب دنیا اسے ذلیل کر دیتی ہے، دنیا کی نظروں میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے. لیکن جو یقین کے ساتھ اس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انبیاء کے ساتھ یہ ہوا، رسولوں کے ساتھ یہ ہوا، ائمہ کے ساتھ یہ ہوا. اللہ نے نشانیاں دکھائیں کہ یہ وقتی عزت اور ذلت کا خیال نہ کرو، اس یہ پہلے طے کر لو کہ تم حق پر ہو یا نہیں، تم سچ پر ہو یا نہیں. سچ پر ہو، پوری دنیا تمہاری مخالف بن جائے، پوری دنیا تم پر تہمتیں لگائے، پوری دنیا تمہیں ذلیل کرے، رسوا کرے، یہ اطمینان رکھو کہ اللہ تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا. لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کا کام یہی ہے. کن لوگوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، کتنے لوگوں نے ساتھ دیا، کسی بھی نبی کا نام مجھے بتائیے نا، دو چار کے سوا. سب کے ساتھ قوموں نے کیا کیا؟ معاذ اللہ، ان کی توہین کی، ان کی اہانت کی، ان کی بے عزتی کیا. محاورے کی زبان میں آنے بے عزتی کرتے تھے صبح شام ان کی، لیکن اللہ نے انہیں عزت دی کہ نہیں دی؟ دی نا عزت. تو ایک تو یہ بات بتائی حسین نے، اور جناب شریکت الحسین نے کہ جسے تم ہماری ذلت سمجھو، یہ ہماری ذلت نہیں ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ایسے ڈالے گا، تمہارے گھر میں، تمہارے گھروں میں ہمارے چاہنے والے پیدا ہوں گے. جہاں بھی یہ نور جائے گا وہاں ہمارے چاہنے والا پیدا ہوگا. اب یزید کیا ہوا؟ معاویہ ابن یزید کیا بنا؟ ایک سمبل بنا بنی امیہ کے لیے. لہذا بنی امیہ میں ایک نہیں، نہ معلوم کتنے ایسی شخصیتیں، ایسے کردار پیدا ہوئے جو اپنے خود آبا و اجداد سے بغاوت کر کر کے، بغاوت کر کر کے اہل بیت کے پاس آتے رہے، اہل بیت سے جڑتے رہے، اہل بیت سے متمسک ہوتے رہے، اہل بیت کا ساتھ دیتے رہے. گو کہ کم تعداد، لیکن کم تعداد کے باوجود نکلے وہاں سے. یعنی کربلا میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ تم ایک بھی حسینی کو توڑ نہیں سکتے، حسین قیامت تک حروں کو لاتا رہے گا، یزید کے لشکر سے لائے گا. اور آج تک یہ حروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. یہ اور بات کہ ہمارے کچھ نادان دوستوں نے دروازوں میں تالے ڈال رکھے ہیں، نادان دوستوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے راستوں کو بند کیا ہوا ہے، اور بند کرنا چاہتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اب کیا بتائیں، کہ دوسرا قریب ہی نہیں آتا تو بتائیں جاہل لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں، الٹی سیدھی حرکتیں. ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو جاہل بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں. وہ ٹھیکیدار بھی ہیں نا، ان کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے آج کل دین کا، عقیدوں کا بھی ٹھیکہ ملا ہوا ہے، دین کا بھی ٹھیکہ ملا ہوا ہے، ہر چیز کا ٹھیکہ ملا ہوا ہے. اور اسی لیے ٹھیکوں پہ ٹرک بھر بھر کے لے جاتے ہیں ٹھیکیدار. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر اب یہ تو ادھر کی بات، دونوں طرف کی مثالیں لے کر چل رہے ہیں نا آپ کے ساتھ، یہ ادھر کی بات. اب آئیے ادھر، دو تین باتیں رہ گئی تھیں، وہ مکمل کر کے پھر آگے بڑھاتے ہیں بات کو، اور جہاں تک جائے گی کیوں ہمارا مسلسل گھڑی پہ نظر ہے. ہمارے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے امور اسی عزاداری سے متعلق انجام دینے، ابھی جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن دعا بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا کیجئے، دعا کیجئے، کیونکہ پوری قوم کا معاملہ ہے. پروردگار سب کی، سب کو سرخرو رکھے، عزت آبرو رکھے، کیونکہ دیکھیے دشمن بڑا مکار ہے، چالاک ہے، یہ کوئی بھی سازش کر سکتا ہے، کوئی بھی سازش ہماری پوری موومنٹ کو خراب کرنے کے لیے، جیسے ماضی میں ہوتا رہا نا کہ تحریکوں کو خراب کرنے کے لیے ایجنٹ چھوڑے جاتے ہیں، اندر داخل کیے جاتے ہیں، پھر وہ ہنگامہ آرائی کہتے ہیں کہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور ان سب کو پیش نظر رکھنے کے باوجود آپ میدان میں نکلیں کہ ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ مالک مولا وارث ہے جس کو کہتے ہیں نا, امام زمانہ وارث ہیں, بس اللہ پہ تکیہ کر کے نکلے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. اب دیکھیے بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے, میں بچوں کو میسج آپ جانتے ہیں نا ضرور دیتا ہوں. اب آئیے بچوں کی بات بتائیں. کل تو ہم نے بڑے کی بات بتائی نا, ابو الاسود دوئیلی, اس کا پورا جہاں تک پڑھ سکتے تو پورا پڑھنے کا حق نہیں ادا کر سکتے ابو الاسود دوئیلی کے کارنامے, لیکن جہاں تک پڑھ سکتے تھے. اب آئیے کہ ابو الاسود دوئیلی کو توڑنے کے لیے کیا کچھ حاکم شام نے نہیں کیا, دولت, منصب, وزارت, مشاورت. اچھا کچھ کر نہیں سکتا تھا, ایک تو ضعیف تھے اور ان کا ایک مقام بہت بڑا تھا پورے عرب میں, جیسے جناب عقیل ابن ابی طالب کا مقام کہ جانا بھی پڑتا صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, جاتے بھی تھے اس کے دربار میں بھی جاتے تھے, کچھ کر نہیں سکتا تھا مگر وہ. اسی طرح ابو الاسود دوئیلی کا مقام تھا. اس نے ایک بار کیا کیا, کھانے پینے کا تو بڑا شوقین تھا آپ جانتے ہیں, کھاتے کھاتے ہی مر گیا تھا, اس کا ہوکا نہیں ختم ہوتا تھا اور دنیا کی بہترین غذائیں بنوانے کا شوقین تھا اس کو. تو اس نے ایک ایسا زعفرانی عجیب قسم کا حلوہ بنایا کہ جس کی خوشبو صحیح آدمی پاگل ہو جائے. وہ حلوہ بنا کے اس نے کہا کہ جب ابو الاسود دوئیلی گھر پہ نہ ہو جب لے جاؤ, اس کے بچوں کو کھلاؤ, ابو الاسود دوئیلی کے بچوں کو یہ حلوہ کھلاؤ. لیکن قدرت حفاظت کرتی ہے اپنے بندوں کی. وہ جب حلوہ لے کر آئے تو واقعی ابو الاسود دوئیلی گھر پہ نہیں تھا, بچی تھی چھوٹی, اور گھر والے دوسرے تھے, بچی سے برداشت نہ ہوا. وہ بچی دوڑی اور اس نے لپک کے اس حلوے کا, وہ جو خوشبو اتنی بنایا ایسا تھا تو اس نے اٹھا کے جلدی سے وہ کھا لیا. اس نے کھایا, لقمہ منہ میں رکھوا, ادھر ابو الاسود داخل ہوئے. ابو الاسود نے معاملہ فوراً سمجھا, کون لایا, کیچا کس لایا, کیا کی ہے, حاکم شام نے حلوہ بنا کے بھیجا ہے نذرانے کے طور پہ. دوڑ کے اپنی بچی کے پاس گیا کہ خبردار میری بچی, یہ حلوہ مت کھانا, اس کو ہاتھ مت لگانا, یہ زہر ہے, یہ حلوہ نہیں ہے. یہ دیکھیے لقمہ حرام سے بچنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے, اب بتا رہا ہوں آپ کو, کہ یہ زہر ہے, زہر یہ نہیں کھانا. بچی حیرت سے دیکھ رہی کہ حلوے کو زہر کہہ رہا میرا باپ, کہ یہ حاکم شام نے اس لیے بھیجا ہے یہ حلوہ تاکہ تم میرے بچے یہ حلوہ کھائیں اور ان کے دل سے علی کی محبت ختم ہو جائے, یہ حلوہ کھائیں اور علی کی محبت کی جگہ اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے. کیا تو اس پہ راضی ہے میری بچی, چھوٹی سی بچی کہتی ہے لعنت ہو اس حلوہ بھیجنے والے پر اور اس حلوہ کھانے والے پر, موت ہو اس کے اوپر کہ جس نے زعفرانی حلوے سے یہ سمجھا کہ زعفرانی حلوہ کھلا کے ہمارے دل سے ہمارے پاک و پاکیزہ مولا کی محبت کو نکال دے گا. لعنت ہو اس کے لانے والے پر, لعنت ہو اس کے کھانے والے پر. وہ چھوٹی سی بچی حلق میں انگلی ڈالتی ہے تاکہ جو گیا تھا نا اندر اس کو باہر نکالے, قے کر کے اس نے سب نکالا, اور جب سب نکل گیا تو اطمینان سے کہتی ہے کہ یہ چاہتا ہے بالشہد المزعفر ابن الہند, یہ ہندا جگر خارا کا بیٹا اس شہد زعفرانی کے بدلے میں چاہتا ہے نبی و علیہ کا اسلام و دینہ. شعر پڑھتی ہے بچی, اور بچی کہتی ہے کہ یہ ہندا جگر خارا کا بیٹا چاہتا ہے کہ اس زعفرانی حلوے کے ذریعے اس کے بدلے میں ہمارا ایمان خرید لے, ہمارا اسلام خرید لے. اور یہ کیف یکون ھذا, یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے جبکہ مولانا امیر المومنین, جبکہ ہمارا مولا امیر المومنین ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. یہ کس طرح ہو سکتا ہے, چھوٹی سی بچی جواب دے دے بابا اطمینان رکھ, یہ لقمہ نہیں کھا سکتے جو لقمہ ہم ذرا دلوں سے مولا کی محبت نکال دے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کا اثرات ہے نا, لقمہ حرام کے اثرات ہوتے ہیں. ممکن ہے, اب میں کیسے آپ سمجھاؤں کہ سازشیں جو ہمارے خلاف ہو رہی ہیں نا, مکتب کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے وہاں بھی یہی حال ہے. جب بے تحاشا مال اس طرح کا آتا ہے, بانٹا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے, تو اس کا کچھ تو اثر ہوگا نا, وہ اثر ظاہر ہوتا ہے دین میں خرابیوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ لقمہ کوئی اور چل رہا ہے, وہ لقمہ دیا اس لیے جا رہا ہے کہ یہ کھائیں گے ان کے پیٹ میں جائے گا اور پھر ان کو بہکانے میں آسانی. یہ لقمہ حرام بہکانے میں بہت ممید و معاون ثابت ہوتا ہے. ایک بہت بڑا مفتی تھا جس کو مامون عباسی اپنا حامی بنانا چاہتا تھا مگر بنا نہیں پاتا تھا, کسی طرح بنا نہیں پاتا. لالچ, اتنی لالچ تھی, تجھے قاضی القضات بناتا ہوں, یہ بناتا ہوں, وہ بناتا ہوں, مشیر بناتا ہوں, تجھے مذہبی یہ جو شورا جیسے ضیاء الحق نے منائی تھی, شورا نہیں منائی تھی ایک, اس نے شورا بناؤں گا, اس کا تجھے سربراہ بناؤں گا, میں اس کو اسال ثواب اسال عذاب بجائے بغیر میرا تسلی نہیں ہوتی. کیونکہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس ملک کے ساتھ, یہ اسی خبیث کے بیج بوئے ہوئے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اسی ضیاء الحق کا بویا ہوا ہے, سب کچھ اسی ملعون نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ, خیانتی کی ہے اسی کا کیا دھرا, یہ پورا پاکستان بھگت رہا ہے آج. خیر, تو وہ بڑا حیران ہو کر کہتا ہے میں اس کو کیسے خریدوں. تو اس کو وزیر نے مشورہ دیا کہ اچھا تو اس کو کچھ بھی نہ کر, مجھے اجازت دے دے کہ میں اس کو کھانے کی دعوت دے دوں. تو یہ کون سی بات ہے, اسی لیے اجازت کے دے دے کھانے کی دعوت. تو وزیر گیا اس عالم کے پاس, اس عالم سے جا کر کہتا ہے کہ بھائی اب اتنا تو مان لو, آخر حاکم وقت ہے, کچھ تو مان لو, کھانا کھانا چاہتے ہیں کوئی تمہارے ساتھ, اعزاز ہوگا اس کے لیے. آخر اس کو شیشے میں اتار لیا, کھانا کھا لو آگے. بس جب وہ کھانا کھانے گیا, کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد اس نے عہدہ بھی قبول کیا, کھانا کھانے کے بعد اس نے منصب بھی قبول کیا, کھانا کھانے کے بعد اس نے قاضی القضات بھی بنا, کھانا کھانے کے بعد اس کی مشاورت میں بھی شامل, سب میں شامل ہو گیا. تو ایک دن وہ تنخواہ کے لیے جو تنخواہ دیتا تھا وزیر خزانہ, اس سے اس کا جھگڑا ہو گیا لین دین کے اوپر. جو تنخواہ دینے والا تھا منشی کہہ لیے جو بھی کہہ لیے, اس نے کہا کہ تو تو ایسے ہم سے لڑ رہا ہے کہ جیسے تو نے ہمارے ہاتھ گندم بیچی ہے. تو بے ساختہ اس عالم کے دین سے نکلا گندم کی بات کر رہا ہے, میں نے تم لوگوں کے ہاتھ اپنا دین بیچ دیا, یعنی میرا دین یا میرے پاس کب رہا. یہ اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ کھانے سے پہلے سوچ لو کہ کیا کھا رہا ہوں. وہ ایک جگہ میں گیا تو ظاہر کس طرح سے پرابلم تھی, ہاتھ میں میرے ابی ہے تو میں چاول وغیرہ ہاتھ سے وہ چمچے سے کھا سکتا ہوں, ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اچھا ویسے بھی مجھے بتائیے, حلیم آپ انگلی سے کھاتے ہیں کہ چمچے سے کھاتے ہیں؟ یہ کھیر شیرینی آپ چمچے سے کھاتے ہیں کہ انگلی سے کھاتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں؟ یعنی فطری بات ہے کہ جو غذا جیسے کھانے کی ہے ویسے کھائی جائے گی. بھائی ہاتھ سے کھانے والی غذا ہاتھ سے کھائیں گے, چمچے سے کھانے والی غذا چمچے سے کھائیں گے. اس میں کوئی حلال حرام کا حکم کہیں ہے ہی نہیں, کہیں بھی حلال حرام کا حکم نہیں ہے میرے بھائی, جیسی غذا ویسے کھائی جائے گی نا بھائی. اسی طرح کی تو ایسی مجلس میں چمچے سے کھانا کھانا غضب ہو گیا, خود بھی چمچے سے کھا رہا ہے وہ جو سوال کر رہا ہے, مگر غور سے دیکھے جا رہا ہے, غور سے دیکھنے کا برداشت جو کہہ رہے ہیں. مولانا یہ بتائیے یہ چمچے سے کھانا شریعت میں کیسا ہے؟ غصہ تو بہت آیا لیکن جواب دیا کہ بھائی شریعت میں یہ تو نہیں لکھا ہوا چمچے سے کھانا کیا ہے کیا نہیں, تو مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں پڑھا. ہاں شریعت میں یہ ضرور لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ لقمہ حرام ہے کہ حلال ہے. یہ بتا تو یہ دیکھتا ہے کھانے سے پہلے حرام کھا رہا ہے کہ حلال؟ پھر چپ ہو گیا, منہ پھیر کے دوسری طرف بیٹھ گیا. جو دیکھنے کی چیز ہے وہ نہیں دیکھ رہا, جو نہیں دیکھنے کی چیز ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ مولوی چمچے سے کیوں کھا رہا ہے, تو کائے سے کھا رہا ہے. میں نے کہا نا جو کھانے کی چیز جیسے کھانا ہے ویسے کھایا جائے گا نا میرے بھائی, جس قسم کا کھانا ویسے کھایا جائے گا, اس میں کہاں حلال حرام کی بات آ گئی بھائی. ہاں جو ہاتھ سے کھانے کا بھائی وہ ہاتھ سے کھایا جائے گا, جو چمچے سے کھانا ہی ایک ایسا بنا ہے جو چمچے سے کے بغیر آپ کھا ہی نہیں سکتے. میں نے کہا نا حلیم کھائیے نا, کھیر کھائیے نا, کہاں سے انگلی سے کھائیں گے, کیا سمجھیں گے لوگ. وہ ٹی وی پہ دیکھا ہے نا میں نے ایک صاحب کو الٹی ہونے لگتی ہے, اسے تو ہوتی نہیں ہمیں الٹی ہونے لگتی, جب یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کھانا کیسا اور جس طریقے سے وہ کھا رہا ہوتا ہے بندہ خدا کھانا, تو یقین مانے وہ شہری جو تھی ایک وقت وہ نکلنے لگی تھی باہر, وہ دوبارہ ڈر کے مارے اس کو سحری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے پتا افطار کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ پتہ نہیں اس کے بعد طبیعت ہی نہیں خراب ہو جائے. مالش کرنے لگی طبیعت, ایسے تھوڑی ہوتا کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اتنے جہالت کے طریقے سے کھانا جائے. کھانے کے بھی آداب ہوتے ہیں بھائی, کھانے ہاتھ سے بھی کھانا ہے تو اس کے بھی ادب آداب ہیں, اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس کو اس طرح سے کھاؤ کہ یہاں سے تیل بہ رہا ہے, یہاں سے گھی بہ رہا ہے, یہاں سے چاول بہ رہے ہیں, یہاں سے پتہ نہیں کیا دال نکل رہی ہے, یہاں سے گوشت نکل رہا ہے, وہاں سے مرغا بھاگا جا رہا ہے, ادھر سے بکرا بھاگا جا رہا ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہاتھ سے بھی کھانے کے ادب آداب ہوتے ہیں. تو دیکھنے کی چیز کیا ہے, یہ نہیں ہے دیکھنے کی چیز کہ کاہے سے کھا رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کھا رہا ہے, حلال کھا رہا ہے یا, کیونکہ یہ لقمہ حرام کیا کرتا ہے, یہ دین پہ اثر ڈالتا ہے, دین پہ. اس نے منع کیا نا, دین پر اثر ڈالے گا. اب آئیے آخری بات, آج ہم نے آپ سے کہا کہ مختصر مجلس پڑھنی ہے ہمیں, کچھ اور مسائل ہیں. عمان بن تغلب جو وعدہ کیا تھا آپ بتا رہے ہیں آپ کو, پہلا مجتہد, حالانکہ اس سے پہلے بھی مجتہد گزرے, مجتہد اس کو جس کو امام نے اجازت, خود امام نے براہ راست کتنوں کو اجازت دی, جاؤ فتویٰ دو. عوام بن تغلب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ چوتھے پانچویں چھٹے تینوں ائمہ طاہرین کے شاگرد ہیں. یہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد. عوام بن تغلب آج کا یہ یاد رکھے گا, یہ ماحصل یہ دے رہا ہوں آپ کو. عوام بن تغلب بھی ہے, ابو بصیر دونوں کے لیے ہے روایت, لیکن عوام بن تغلب کے لیے زیادہ ہے. چوتھے پانچویں چھٹے امام کے صحابی ہیں جناب عوام ابن تغلب. اچھا یہ بتائیے کہ امام نے انہیں فقہ کیوں پڑھائی؟ امام نے پڑھائی ہے یاد رکھیے گا, چوتھے امام نے پڑھائی, پھر پانچویں امام نے پڑھائی, پھر چھٹے امام نے پڑھائی. کیوں پڑھائی؟ بس اپنے تک رکھنا, خبردار کسی کو بتانا ہو. امام جو علم دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ خبردار اپنے تک یہ علم رکھنا, دوسرے کو نہیں پہنچانا. ایسا ہے کوئی, ایسا قاعدہ ہے؟ امام جب تعلیم دیتا ہے لوگوں کو تو کیوں دیتا ہے؟ پھیلانے کے لیے دیتا ہے نا. آپ خود فیصلہ کیجیے, عقلی فیصلہ کیجیے نا. عقل کیا کہتی ہے؟ امام جب تعلیم دے رہا ہے یا نبی تعلیم دے رہا ہے, معصوم تعلیم دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, کس لیے دے رہا ہے؟ بھائی اسی لیے تعلیم دے رہا ہے کہ پھیلاؤ, جاؤ پھیلاؤ. وہ جہاں پھیلانے چلا جائے علم, اور وہاں کے لوگ کہیں ہم تمہاری نہیں مانتے, ہم مولا کی مانتے ہیں, بھاگ جاؤ یہاں سے, تو پھر مولا نے اس کو تعلیم کیوں دی ہے؟ مولا نے اس کو پڑھایا لکھایا کیوں ہے؟ ہر امام نے اتنے سارے شاگردوں کو پڑھایا کیوں ہے بھائی؟ تعلیم کیوں دی ہے جب پھیلانے کی اجازت ہی نہیں ہے؟ خبردار ہم بیٹھے ہیں, تم کون ہوتے ہو فتویٰ دینے والے؟ تمہیں کس نے کہا علم آگے لے کے جاؤ؟ خدا کے بندو, ذرا سا بھی عقل سے کام لوگے تو عقل خود فیصلہ کر دے گی کہ نہیں, ائمہ طاہرین کا تو یعنی بڑے اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ کوئی جاہل نہ رہے معاشرے میں, ہے نا. خاص طور پہ مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیعوں میں ایسے افراد, پانچویں امام کا یہ فرمان ہے عوام بن تغلب کے لیے فرماتے تھے کہ میں اپنے شیعوں میں سے ہر ایک شیعہ کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں, یعنی ایسا عالم ہو جیسا عوام بن تغلب ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں بس کسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا چاہنے والا, میرا شیعہ یا عالم ہو اور یا متعلم ہو, یا معلم ہو یا متعلم ہو, یعنی یا علم سکھانے والا ہو یا علم سیکھنے والا, یا معلم ہو یا متعلم. تیسری ایک صورت جہاں بہت مجبور بیچارہ گاؤں دیہات میں رکھتا ہے, اس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت میں ہے کہ نہ عالم بن سکتا ہے نہ متعلم, تو کم سے کم علم دوست ہو, علم دشمن نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ علم دوست تو ہونا کم سے کم, علم کا دشمن تو نہ ہو, جہل کا دوست تو نہ ہو, ابو جہلوں کے درمیان تو نہ بیٹھتا ہو. اب عوام بن تغلب کو امام فرماتے, پانچ امام فرماتے, اجلس فی المجلس مسجد المدینہ. اے عوام بن تغلب بس جاؤ, بیٹھ جاؤ مسجد مدینہ میں, مسجد نبی میں, یعنی اجلس فی المسجد المدینہ, یعنی مسجد نبی میں بیٹھ جاؤ. وافتی للناس, افتی للناس, اور فتویٰ دو. فتویٰ دو کس کے لیے؟ للناس, لوگوں کے, یعنی لوگوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرو. امام مدینے میں ہیں, ہمیں آج ضرورت نہیں ہے عالم کی, ہم تو نہیں کریں گے آج کسی عالم کی بھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ ہم ڈائریکٹ امام کی سنتے ہیں. کیا کہہ رہی ہے؟ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہی ہے جو حل آپ کو؟ امام اپنے صحابی کو حکم دے رہے ہیں جاؤ بیٹھو مسجد میں, لوگ آتے ہیں مسائل پوچھیں, ان کے مسائل حل کرو, جبکہ امام موجود ہیں. کیوں؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ ہم علم پھیلانے آئے, شاگرد بنائے, علماء بنائے, پوری دنیا میں ان کو پھیلا دیا, جاؤ چلے جاؤ, بکھر جاؤ, پھیل جاؤ دنیا میں ہر طرف. شاہ عظیم حسینی کون ہے بھائی جن کی زیارت کرنے جاتے ہیں آپ؟ یہ محافظین مکتب میں کتنا بڑا نام ہے, کس کے حکم پر آئے بھائی؟ امام نے بھیجا ہے, چوتھے امام کی اولاد ہیں, لیکن آٹھویں نویں امام کے زمانے میں آئے, بھیجا اماموں نے بھیجا, جائیے وہاں جائیے لوگوں کی ہدایت کا کام کیجیے, کیوں منع منع کے بھیجے ان کو؟ یہ اتنے علماء کے, شیخ صدوق, شیخ مفید, یہ جتنے علماء کے مزارات روزے بنے ہوئے, کیا کرتے رہے بھائی؟ اگر یہ کتابیں نہ لکھتے, ابھی ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے, اس میں بہت ساری کتابوں کے حوالے دیے, تقریر میں بھی دیے ہیں اپنی کتاب میں بھی, ثابت کیا ہے فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب, شیخ صدوق کی فلاں کتاب سے, شیخ مفید کی فلاں کتاب سے, اور جناب شیخ طوسی کی فلاں کتاب میں یہ لکھا, فلاں کتاب میں یہ لکھا, ثابت ہوا کہ تقلید حرام ہے. تو تو میں نے ایک ہی سوال کیا ریکارڈ پہ، اب بھی ایک ہی سوال کر رہا ہوں سب سے، کہ خدا کے بندے تجھے یہ ثابت کرنے کے لیے بھی انہی مراجع اور انہی علماء کی کتابوں کا سہارا لینا پڑا؟ کس کا حوالہ دیا تو نے؟ اگر کسی امام کی حدیث میں نقل کی تو یا اصول کافی سے نقل کی، یا من لا یعذر الفقی سے نقل کی، یا استفسار سے نقل کی، یا تہذیب سے نقل کی، اور کہاں سے نقل کی؟ وہ کتابیں کس کی ہیں؟ براہ راست امام کی تو نہیں ہیں، وہ کتابیں بھی تو علماء ہی کی لکھی ہوئی ہیں نا۔ جہاں سے بھی تو دلیل لائے گا تو کسی نہ کسی عالم کی کتاب سے لائے گا۔ تو جب آج تو بھی اتنا مجبور ہے کہ بغیر علماء کی کتابوں کے تو اپنی بات بھی نہیں لکھ سکتا، تو میں کیا پاگل ہوں؟ میں کیوں تیرے پیچھے چلوں؟ میں پہلے ہی ان علماء کا انتخاب نہیں کر لوں جن کی کتابوں کو تو احمقانہ پن میں حوالے دے جا رہا، حوالے دے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ تو اپنے اوپر خود ہی حجت قائم کر رہا ہے۔ جب علماء کے حوالے دے کے تو لکھ رہا ہے، علماء کو تو کہتا ہے کہ نہیں مانو، علماء کی بات نہیں مانو، خود علماء کی بات لکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب پہلے تو نے انہیں سچا تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سب سے بڑی علماء حق کی سچائی کی دلیل ہے کہ مخالف بھی پہلے انہیں سچا مانے گا پھر ان کی مخالفت کرے گا۔ اگر سچا نہ مانے تو ان کی کتابوں کے حوالے کیسے دے گا؟ تو جس مذہب اہل بیت کے علماء کی سچائی کا عالم یہ ہو کہ انہیں سچا مانے بغیر آپ آگے بات نہیں کر سکتے، تو جن صادقین کے وہ غلام ہیں ان صادقین کی عصمت کا کیا عالم ہوگا؟ ان صادقین، بیٹا پانی دو، ایک سلوات یہ لما کتاب کا نام سنتے ہیں آپ، لما اور شرح لما، لما الدمشقیہ، شہید اول اور شہید ثانی، جانتے ہیں کہ شہید اول کا یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے؟ چند لفظوں میں پوری فقہ جعفری کو قید کیا تھا، ایک لفظ کی شرح میں ایک ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم، علماء سے پوچھ لیجئے گا، ایک کلمہ، ایک جملے کی شرح میں ایک ایک کتاب لکھی گئی۔ کہاں لکھی ہے؟ قید میں، پتھر پہ، کبھی دیوار پہ، پوری لما کتاب ایسے لکھی گئی، اور بے دردی سے ان کو چیر دیا گیا، مار دیا گیا۔ شہید ثانی نے اس کی شرح لکھی جو شرح لما کہتا ہے، اور اس کا اسلام کچھ اور ہے، بہجت المرضیہ اور اس طرح کے کتابوں کے، اور شرحوں کے تو اس کے بہت سارے نام ہیں، الگ الگ کتاب لکھی شرح لما، جس کو، جن دونوں کتابوں کو پڑھے بغیر معمولی عالم بھی نہیں بن سکتا آدمی۔ معمولی عالم خدا عالم تو عالم ہوتا ہے، یعنی ایسا عالم جو معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور آج کل ایسے بہت سارے افراد معاشرے میں معذرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں کہ جنہیں لمتین کہا جاتا ہے، دونوں کتابوں کو، پہلی جلد دوسری جلد، لمتین بھی نہیں پڑھی، بس ان کی جو مبلغ معلومات ہے وہ تحفۃ العوام یا توزیع المسائل تک ہے، اس کے آگے فارغ، اس کے آگے چھٹی ہے ان کی، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اسے زیادہ نہیں۔ تو ان شہید اول شہید ثانی نے کیوں کیا؟ ان میں سے ایک کا بھی مزار نہیں ہے، جانتے ہیں آپ، ایک کا مزار نہیں، ایک کی بھی قبر نہیں ہے، نہ شہید اول کی ہے نہ شہید ثانی کی۔ ایک کو جلا دیا گیا تھا، ایک کو مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن ان کا کارنامہ زندہ ہے کہ نہیں؟ انہیں مزار کی ضرورت نہیں پڑی، انہیں روزے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جیسے مادر حسین کا روزہ کہاں ہے، قبر متارکہ ہے، نہیں معلوم، معصومین نے چھپائی ہے نا، پوشیدہ رکھی، امام زمانہ آئیں گے تو ظاہر کریں گے، وہ تو ایک نسبت ہے جو جنت البقیع میں دی جاتی ہے، ورنہ معصومہ کی قبر کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی معصومہ کے روزے کو، حرم کو ہمارے دلوں سے نکال سکا؟ ہمارے دل میں ہے نا۔ بس یہ ان غلاموں کا حال ہے، یہ وہ سیرت ہے کہ شہید اول شہید ثانی کسی کی قبر کا نہیں پتہ، سمندر میں بہا دیا، ایک کو جلا دیا، لاش جلا دی، لیکن اس کے باوجود قیامت تک وہ کام ایسا کر کے چلے گئے کہ قیامت تک اسے پڑھے بغیر کوئی عالم کی پہلی سند بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد تو خیر بڑی بڑی اسناد آ گئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی آ گئیں ماں حوض علمیہ میں پڑھانے کے لیے، لیکن پہلے مرحلے میں لمتین، یہ دو کتابیں، پہلی جلد دوسری جلد، ان کو پڑھے بغیر کچھ نہیں۔ تو کس نے لکھی ہیں بھائی؟ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی نے لکھ دی؟ نہیں، علم میں اتنا ہی طاق ہوگا، معصومین نے سے اتنا سیکھا ہوگا اس نے کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے کر کے چلا گیا، کام کر کے چلا گیا۔ اب 1000 سال گزر گئے، 700 سال گزر گئے، 600 سال گزر گئے، کسی کو شہید ہوئے، دنیا سے گئے ہوئے، مگر کارنامہ اب تک زندہ ہے کہ نہیں؟ فقہ جعفری کو زندہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ فقہ جعفری تدوین کس نے کی ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے بتایا ہے سب کو، پڑھایا ہے، جو تدوین کیا ہے مدون وہ کس نے کیا بھائی؟ وہ تو شیخ یعقوب کلینی ہے، وہ تو شیخ صدوق ہے، وہ تو شیخ مفید علیہ رحمہ ہے، وہ سید مرتضی عالم الہدا ہے، اسے شریف رضی نہج البلاغہ کو جنہوں نے تدوین کیا یعنی جمع کیا، سارے خطبات کو مولا عارفان کی، کتنا بڑا کام تھا، ساری زندگی ایک ایک کام کرتا رہا وہ آدمی سید شریف رضی، تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کو نہ مانا جائے تو پھر حوالہ کیوں دیتے ہو؟ مولا نے یہ فرمایا، مولا نے وہ فرمایا، پتا نہیں فرمایا کہ نہیں فرمایا، کیونکہ شریف رضی نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ مجتہد نے لکھا ہے، ایک آیت اللہ نے لکھا ہے، تو جب آپ مانتے نہیں تو اس کی بات کہاں سے مان رہے ہو؟ تو پہلے تو اسے سچا ماننا پڑے گا نا، پہلے تو اسے سچا مانو کہ وہ سچا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں، پتہ نہیں سچ لکھا کہ جھوٹ لکھا۔ لہذا نہج البلاغہ کی سچائی تک بھی پہنچنے کے لیے پہلے سب سے پہلے سید شریف رضی کو سچا ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ اچھا سچائی کی دلیل بھی دے دیتا ہوں نا کہ کیوں مانو سچا، اس لیے مانو کہ اتنی بڑی کتاب کہ فوق کلام البشر تحت کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام کے بعد ہے، انسان کے کلام سے بالاتر ہے۔ اب اگر انسان کو یہ کتاب لکھتا تو وہ کیوں دوسرے کے نام پہ لگاتا اتنی بڑی کتاب؟ وہ کہتا بھائی یہ میرا کمال آنا چاہیے، بڑے بڑے نحویوں نے جو کتابیں لکھی اپنے نام سے لکھی نا، اپنے نام سے، تاکہ میرا نام زندہ رہنا چاہیے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اگر یہ شریف رضی نے لکھی ہوتی، یہی تو اہل سنت علماء کہتے تھے، ڈانٹتے تھے لوگوں کو کہ نہیں کہا کرو سید شریف رضی کا کلام ہے، نہیں کہا کرو سید شریف رضی کا کلام ہے، تو دوسرے علماء کہتے تھے کیوں نہیں کہیں، علی کا کلام نہیں ہے، شریف رضی نے کہا، اگر سید شریف رضی کا کلام ہے نا تو سمجھ لو کہ نہ شریف رضی سے پہلے نہ شریف رضی کے بعد اس روئے زمین پہ اتنا بڑا کوئی عالم گزرا ہی نہیں، اس لیے نہیں کہا کرو شریف رضی کا کلام ہے، یعنی ایسا کلام تھا تو شریف رضی کہتے نا میرا ہے، نہیں، یہ ایمانداری ہے، امانت ہے شریف رضی کی، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ میرے مولا کا کلام ہے جس کو میں نے جمع کیا ہے۔ تو پہلے ان کی سچائی کو ماننا پڑے گا نا، پہلے ان کی امانت داری کو ماننا پڑے گا نا، اس کے بعد منزل آتی ہے نہج البلاغہ کو قبول کرنے کی، ورنہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اگر ان مراجے کو نہیں مانتے، ان مجتہدین کو نہیں مانتے، پھر ان کے کلام کام کیوں لاتے ہو دلیل کے طور پہ؟ وہ تو انہیں نے جمع کیا، غلط جمع کیا، کیا پتا غلط لکھ دیا کہ صحیح لکھ دیا، نہیں نا، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ سچے لوگ تھے، کونوا مع الصادقین کی مصداق تھے، قرآن جن کے لیے فرماتا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ سفر کرو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ مقامی نہیں، ختم کیا میں نے، مقامی نہیں، ایک شہر کا نہیں، ایک محلے کا نہیں ہے۔ مومنوں، جتنے آدمی یہ بات سمجھ سکتے ہو سمجھ لو، باقی کا تو میں ذمہ دار نہیں، جہاں تک میری آواز جاتی ہے وہاں تک پہنچا سکتا ہوں نا، اس سے زیادہ تو میں نہیں پہنچا سکتا، جو سمجھ سکتے ہو سمجھ لو۔ مسئلہ محلے کا نہیں ہے، مسئلہ شہر کا نہیں ہے، مسئلہ ملک کا نہیں ہے، مسئلہ بین الاقوامی سطح پہ تشیع پہ یلغار کا ہے، کیونکہ تشیع نے سب سے زیادہ ضرب لگائی ہے یزیدیت پر، شیطنت پر، سامراجیت پر، سب سے زیادہ جس نے ضرب ماری ہے، ضرب کاری، ایسی ضرب کے زخموں سے تڑپ رہے ہیں سب، وہ کس نے لگائی ہے ضرب؟ تشیع۔ لہذا مسئلہ شہر کا نہیں ہے، یہ انتقامی کاروائیاں ہیں کہ سب کچھ خرچ کر دو، اگر دنیا پہ حکومت کا خواب جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ خرچ کر دو، کیونکہ دنیا پہ قبضے کے خواب میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ علی کے غلام ہیں، لہذا کیا کیا جائے؟ ان کے نظریات کو تباہ کر دیا جائے، ان کے اندر تفرقہ ڈال دیا جائے، گلی گلی، محلہ محلہ، گھر گھر ایک مصیبت ہو گئی، ایک مصیبت ہو گئی، جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کسی کی، کہ بھائی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بین الاقوامی یلغار ہو رہی ہے آپ پر، حملہ اس کا یہ حصہ ہے۔ بعض نادان دوستوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ایجنٹ ہیں، وہ ایجنٹ بھی نہیں ہیں، وہ تو نادانی میں کام کر رہے ہیں دوسروں کے اشاروں پہ، ان سے تو پڑھوایا جا رہا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، ختم ہو گئے تو قسم اٹھا لیں گے، نہیں بھائی ہم کسی کے ایجنٹ نہیں، واقعی میں بھی کہہ رہا ہوں ایجنٹ نہیں ہے، لیکن جن کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں نا، وہ ضرور وہ ایجنٹ، پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، میری مجبوریاں ہیں، بہت ساری باتیں میں کھل کے نہیں کہہ سکتا۔ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری ملت اتنے بڑے بحران سے گزر رہی ہے اور ہماری آبادیوں میں مسائل ہی دوسرے چل رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے ان خاندانوں سے یکجہتی کے لیے جو بیچارے اسیر ہیں، جن کے بچے لاپتہ ہیں، ایک عجیب تحول ایجاد ہونا چاہیے تھا، مومنٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے. کوئی بات نہیں، آج نہ صحیح کل سے، میں نہ صحیح میرے بعد آنے والے صحیح، آگے لے کر جائیں گے کام کو، آگے لے کر بڑھیں گے. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو اصل مسائل ہیں ہمارے، ان کی طرف توجہ نہیں ہے. ہماری آبادیوں کو دوسرے مسائل میں الجھا دیا گیا. ہر چوک پہ، ہر گلی میں، ہر چوبارے میں بیٹھے ہوئے دوسری بحثیں ہو رہی ہیں، اور وہ بحثیں جن کا سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہے. تشیعوں کو نقصان ہو رہا ہے، رنجشیں بڑھ رہی ہیں، آپس میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. یہی چاہتا ہے سامراج کہ ان کو اس طرح سے بکھیر دو. ہمارا حال وہ ہے، برا مت مانیے گا، تشبیہ بلا مشبہ ہے. مثال میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا. مثال دے رہا ہوں کہ خدا نہ کرے، چلیے یوں کہہ دیتا ہوں، خدا نہ کرے مجھے لگتا ہے کہ ایسا حال نہ ہو جائے جو بنی اسرائیل کا حال تھا جناب موسیٰ کے آنے سے پہلے، کہ گھر گھر میں جھگڑا تھا، ہر گھر کے نظریات الگ تھے، اتنا جھگڑا تھا. اور مطمئن تھا فرعون کہ اب ان کو اتنا لڑا دیا اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جاؤ خارج ہو گئے. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دشمن ہماری کیفیت سے مطمئن ہو جائے کہ بس اب یہ آپس میں الجھ گیا، اب ان کا قصہ ختم ہو گیا. کوشش تو کر رہے ہیں بہت سے مخلصین کہ صورتحال سے قوم کو باہر نکالا جائے، اس جموں سے باہر نکالا جائے. دعا کریں اللہ کامیاب کرے انشاءاللہ. خوب مایوس نہیں ہوتے ہم لوگ، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. علی والوں کے پاس مایوسی آنا بھی نہیں چاہیے، حالات سے نہیں گھبراتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امتحانات صدیوں کے ہوتے ہیں، قوموں کے امتحانات صدیوں کے ہوتے ہیں، ہزار سال کے بھی ہوتے ہیں، 2000 سال کے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد آ جائیں گے. لیکن ہاں، کچھ نہ کچھ لوگوں کو مثال قائم کرنا ہے، یہ ضرورت ہے ہر معاشرے کی. اگر مثالیں آج قائم نہ کی گئیں تو آگے کوئی آواز اٹھانے والا پیدا ہی نہیں ہوگا صدیوں تک، برسوں تک. اس لیے ضروری ہے کہ کچھ دیوانے مثال قائم کرنے کے لیے گھروں سے نکلیں، اپنی جان سے گزریں، اپنے منصب سے گزریں، اپنے منصب کو داؤ پہ لگائیں، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائیں، تاکہ بچوں کو مثال ملے کہ نہیں، ہماری مٹی بانجھ نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو حالات سے لڑنا بھی جانتے ہیں، حالات کے سامنے ڈٹنا بھی جانتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں. کمزور صحیح، ناتوان صحیح، لیکن کھڑا تو ہونا پڑے گا، کسی کو تو آگے بڑھنا پڑے گا نا، کسی کو. اور اس لیے بھی آگے بڑھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کا رشتہ کربلا کے ساتھ ہے. ہمارا رشتہ کہاں جڑ جاتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، آج بہت ہی خشک رہا، اور کل تو مجھے معلوم نہیں کہ میں، یہی ہے غالب امکان کہ میری جگہ میں نے بندوبست کر دیا. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پڑھے گا، عشرہ ہوگا، مجلس ہوگی. یاد رکھیے، ساری لڑائی عزاداری کے لیے ہے. ہم نہیں تھے جب بھی عزاداری تھی، ہم نہیں ہوں گے جب بھی عزاداری ہوگی. لہذا یہ آپ ایبسنٹ نہ لگائیے گا، ایبسنٹ نہ لگائیے، مجلس میں آپ کو سب کو حاضر ہونا، اسی بڑی تعداد میں جیسے آپ اس وقت بیٹھے، عزاداری کرنی ہے، اسی کے لیے تو سارا کچھ ہو رہا ہے. عزیزوں، نہ ہوتی کربلا، مثال نہ ملتی. حسین نے مثال قائم کی اپنے انصار کے ساتھ، اپنے آوان کے ساتھ، میدان کربلا میں آئے، ایک فقیہ کو لے کر آئے، بتا چکا ہوں، حبیب ابن مظاہر کو مثال بنا کے لائے، قیامت تک کے لیے مثال دی کہ فقیہ کو پہچاننا ہو تو کربلا میں دیکھنا کہ میں کسے فقیہ کہہ رہا ہوں. باقی ہزاروں کی تعداد میں ہوں، پرواہ نہ کرنا. مجاہد علماء کی پہچان بتائی امام نے، اور آگے بڑھیں. مرد نہیں، خواتین میں دیکھ لیجیے آپ کیسے کریکٹر تیار کیے. یہ میرے عزادار، سبھی آپ عزادار ہیں، یہ خامخواہ کی تفریق کر دی گئی کہ یہ ماتمی ہے، فلاں ماتمی ہے، فلاں نہیں نہیں، یہ بھی سازش ہے. ہم سب ماتمی، ہم سب عزادار ہیں، ہم سب شیعہ ہیں، ہم سب چیز ہماری ہے، یہ ہمارا مکتب ہے. لیکن آپ سنتے ہیں نا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ حسین کے گھر کی کنیزیں آیات الہی میں بات کرتی تھیں، آیات الہی کی زبان میں، قرآن کی زبان میں باتیں کرتی تھیں. کیوں؟ علی و فاطمہ نے اپنی کنیزوں کی ایسی تربیت کی، اس گھر کی کنیزوں کا تو یہ عالم ہو. اور آج ہم یہ کہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، قمبر قرآن میں بات کرے، جناب فضا قرآن میں بات کریں یہ کنیزوں کا عالم ہے. جس کو بھی اس گھر کی کنیزی کا شرف حاصل ہوا اس کا علمی مقام بھی آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا. ہمیشہ پوری تاریخ میں آج ایک کنیز کا ذکر کریں گے جس کا ہمیشہ ان تاریخوں میں کرتے ہیں کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا کوفے کے بازار میں تو ثانیہ زہرا نے سپاہیوں سے کہا کہ شہدا کے سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگ شہدا کے سروں کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں, ہمارے سروں کی طرف نہ دیکھیں. بیبیاں پہلی بار بازار میں بے پردہ آئی ہیں, ابھی تو پورا راستہ طے کرنا ہے, پھر شام کے بازار میں جانا ہے, لہذا ثانیہ زہرا فرماتی ہیں کہ ان سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگ سروں کو دیکھنے لگیں اور ہمارے سروں پہ نگاہ نہ پڑے. بس یہ سننا تھا کہ پسر سعد نے حکم دیا کہ ہر ناقے کے ساتھ ایک سر کو لگا دیا جائے تاکہ جو بھی کسی سر کو دیکھے ایک بی بی کے سر کو ضرور دیکھے. یہ ستم, یہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ ذریت نبوی کے ساتھ, آل رسول کے ساتھ. یہ رسول زادیاں, پورا کوفہ جانتا ہے کہ رسول کی بیٹیاں. اسی ہنگامے میں زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی, کوئی بی بی آواز دے رہی ہے حسین حسین حسین. تڑپ کر زینب نے پشت ناقہ سے, بام ناقہ سے صدا دی اس بی بی کو, کس حسین کو پکار رہی ہے؟ وہ بی بی اس قیدی خاتون کو دیکھ کر کہتی ہے, او بی بی میرا بیٹا حسین, میرا بچہ حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا, کھو گیا, واپس گھر نہیں پہنچا, نہ معلوم کہاں چلا گیا. ثانیہ زہرا نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا, تیرے حسین سے میرے حسین کا دکھ نہیں دیکھا گیا, وہ واپس چلا گیا, جا تجھے تیرے گھر میں مل جائے گا. اس بیوی نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ قیدی عورت جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے مجھے میرے بچے کی خبر دے رہی ہے. اسی حیرت کے عالم میں واپس گھر پہنچی تو واقعی دیکھا کہ چھوٹا سا بیٹا اس کا تکیے میں منہ دے کے رو رہا ہے بری طرح, ہچکیا بن دوڑ کر کلیجے سے لگایا, میرے لال تو تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا, کیا ہوا, کس نے ظلم کیا تجھ پر, کیوں روتا ہے اس طرح؟ بچہ کہتا ہے, اے ماں کاش میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہ گیا ہوں. یہ باغیوں کے سر نہیں ہیں, اے ماں یہ باغیوں کے سر نہیں, بھلا بتا کسی باغی کا سر نیزے پہ تلاوت قرآن کر سکتا ہے؟ کہ بیٹا یہ تو کیا دیکھ رہا؟ اچھا اماں ایک بات اور بتا, کیا چھ مہینے کا بچہ جنگ لڑ سکتا ہے, شیرخوار جنگ لڑ سکتا ہے؟ میں ایک معصوم بچے کا سر نیزے پہ دیکھ کر آیا ہوں, میرے لال تو نے پوچھا نہیں یہ قیدی کون ہے, یہ مقتول کون ہے, کہاں, میں نے پوچھا تھا, کہہ رہے تھے حسین کا گھر اجڑ گیا. گھبرا کے کہتی ہے خاموش ہو جا, یہ نام نہ لے, جانتا ہے یہ ہمارے مولا کا نام ہے, اسی کے نام پر تو میں نے تیرا نام رکھا ہے, کہ اماں اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ میرا نام, تو نے پوچھا نہیں کہاں کا رہنے والا تھا, اماں پوچھا تھا, کہہ رہے تھے مدینہ کا رہنے والا ہے. تو میرے لال ایسی بات نہ کر, مدینے والا حسین ہمارا مولا ہے, وہ حسین فاطمہ کا لال ہے. کہتے اماں لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ فاطمہ کا لال حسین, کہا خاموش ہو جا, وہ حیدر کرار کا دل بند ہے, جگر بند, جگر کا ٹکڑا ہے حیدر کرار کا, کہ خدا کی قسم اماں لوگ یہی کہہ رہے تھے علی کا بیٹا حسین کا, کہ میرے لال ایسی باتیں نہ کر, میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے, ہمارا مولا حسین اللہ کے رسول کا نواسا. اب بچہ منہ پیٹ پیٹ کر کہتا ہے اماں تو لٹ گئی, اماں تو برباد ہو گئی, ارے وہی حسین تو قتل کیا گیا ہے جو رسول کا نواسا, اسی حسین کا سر تو نو کے سینہ پہ تلاوت کر رہا ہے. پھر چادر سر پہ ڈالی, چادر سر پہ ڈال کے دوڑتی ہوئی گھر سے نکلی, بازار میں آئی, اب جو لوگوں سے پوچھا تو بچے کی بات کی تصدیق ہو گئی، اب سروں کو بھی دیکھ رہی ہے، کسی نائزے پہ حسین کا سر ہے، کسی پہ عباس، اس سے پہلے غور سے نہیں دیکھا تھا اس نے، کسی پہ علی اکبر کا، کسی پہ اون محمد کے سر. آخر سر پیٹتی ہوئی آ گئی ناخوں کے پاس، آ کے پکارتی ہے، تم میں کوئی زینب ہے؟ کوئی ام کلثوم ہے؟ کوئی بی بی جواب نہیں دیتی، چہرے پر بالوں سے پردہ کیا ہوا ہے، بال ڈالے چہرے پر، جواب نہیں دیتی کہ کہیں اس مجمع میں وہ پہچان نہ لی جائے. ایک ایک ناخے کے پاس آ کے پکارتی ہے، جب جواب نہیں ملا تو ایک ناخے کے پاس آ کے کہتی ہے، تمہیں تمہارے حسین کی قسم دے کے بولا تمہیں زہرہ کہوں. اب ثانیہ زہرہ سے نہ رہا گیا. ثانیہ زہرہ فرماتی ہے، ام حبیبہ بھائی کی قسم نہ دے، بھائی کی قسم نہ دے. بھول گئی نا ام حبیبہ، ہم نے کہا تھا نا تجھے بہت شوق تھا کوفے بلانے کا، اپنا مہمان بنانے کا. ہم نے کہا تھا نا ام حبیبہ ہم آئیں گے، مگر ایسا نہ ہو کہ ہم آ جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. بس ام حبیبہ نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، اے میری شہزادی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں، یہ کیا ہوا سب؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے، ام حبیبہ سب باتوں کو چھوڑ، اگر تو چادریں لا سکتی ہے تو لے. دوڑی دوڑی گئی گھر سے، کچھ چادریں اٹھا کے لائی، ناخوں پر پھینک رہی ہے تاکہ بیویوں کے سر تک چادریں پہنچ جائیں، لیکن نظرداروں اس سے پہلے کہ یہ چادریں بیویوں کے سروں تک پہنچ دی، سپاہی میں آئے آئے اور اپنے نیزوں سے ان چادروں کو پھر چھیننا شروع کر دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیالم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون. باری لہا بحق محمد و آل محمد اس عمل کو قبول فرما لے. آپ سے درخواست کر رہا ہوں جن بیماروں کے لیے آل جاوید صاحب کی والدہ برادر رضا ان کے نام دیے گئے ہیں، مجھے بیمار ہیں، دعا کریں بحق بیمار کربلا. اس سمے جہاں بھی کسی کا کوئی مریض ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجل عطا. معبود تو جانتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، معبود ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. جو بھی عزت آبرو اول تو کسی قابل نہیں، ہم تو حقیر فقیر مسکین سے بندے ہیں اللہ کے، لیکن معبود تجھ سے معاملہ کر لیا، تو نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے قبول ہے پروردگار، ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہم راضی، ہم تیری رضا پہ راضی. اگر تو نے اور بھی امتحان ہمارے لیے رکھے ہیں، ہمیں حوصلہ دے دے، ہمیں ہمت دے دے، ہمارے لوگوں کو شعور دے دے، ہمارے لوگوں کو حالات سمجھنے کی توفیق دے دے، ہمارے لوگوں کو حوصلہ اور ہمت دے دے، انہیں شجاعت سے، بہادری سے، دلیری سے، صبر سے، استقامت سے حالات کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے، جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. کل کا میرا آپ سے وعدہ نہیں ہے، انشاءاللہ جو صورتحال ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.